الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين واهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ایک طویل عرصے کے بعد آج یہ گفتگو پھر شروع ہو رہی ہے، اور غالباً سن 83 کے ان واقعات کے بعد، جس کے نتیجے میں تقریباً 3 مہینے یہ درس معطل رہا، اس سال کا وقفہ اس درس کی تاریخ کا طویل ترین وقفہ ہے. لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کسی قسم کی معذرت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ بار بار اس قسم کے وقفے آئے کہ اب یہ قسم کا کھیل اور تماشا بن کے رہ جائے گا. اور چونکہ یہ اطمینان قلبی ہے کہ جو وقفہ بھی آیا وہ اپنے ذاتی آرام یا ذاتی کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسئلہ دین ہی کا مسئلہ ہے، اس اعتبار سے شریک ہونے والوں سے بھی اس میں تعاون کی توقع ہے. مزید تفصیلات بتانے کا فی الحال موقع نہیں ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تمام دنیا میں جو درد ہو رہے ہیں، ایسے حلقے میں کہ جہاں پہ اردو زبان بولی یا سمجھی جاتی ہے، اس میں اس درد کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں سب سے زیادہ توجہ کفاط دی جاتی ہے، اور کسی مقام کے درد کو اب تک کتنی خصوصیت حاصل نہیں ہوئی. اگرچہ ہر مقام پہ دین پر کام ہو رہا ہے، وہاں کی ضروریات کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن صرف اور صرف فقہ کو مقصد بنا کے اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس کے باریک ترین مسائل کو بیان کرتے ہوئے گفتگو کرنا، یہ اس درس میں شریک ہونے والوں کی خواہش کے مطابق ہے. اس خصوصیت کی وجہ یہ اعلان کیا جا چکا تھا 19 ستمبر کی گفتگو میں، جو بڑے نامساعد حالات میں ہوئی تھی، کہ اب جب یہ درس شروع ہوگا اور یہ تجربے سے معلوم ہو چکا ہے کہ 4 یا 5 مہینے تو بڑی سنجیدگی سے اور بغیر کسی وقفے کے یہ درس چلتا رہتا ہے، تو زیادہ توجہ فقہ دی جائے گی، اور کوشش تو یہ کی جائے گی کہ پورا پورا درس فقاہی کے لیے وقف کر دیا جائے. اسی وجہ سے آج بھی بغیر کسی قسم کی تمہید میں گئے ہوئے ہم براہ راست اسی مقام سے گفتگو شروع کرتے ہیں جہاں پہ 5 ستمبر کی تقریر، جو فقہ کے ان مسائل کے سلسلے کی 52 تقریر کی ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور وہ گفتگو ہو رہی تھی نجاست و طہارت کے موضوع پر. آج اگرچہ یہ ہماری 54 تقریر ہے، درس کے دوبارہ آغاز ہونے کے بعد، توضیح مکمل ہونے کے بعد، لیکن اب تک ہماری گفتگو صرف تقریر، بیت الخلاء کے مسائل اور نجاسات کے عنوان پر ہو سکی ہے. نجاسات کے سلسلے میں اتنی بات تو مکمل ہو گئی تھی کہ اسلام میں کتنی نجاستیں ہیں، اور وقت کو گزرتا دیکھ کر جلدی جلدی یہ مسئلہ بھی مکمل کر دیا گیا تھا کہ پانی سے کسی نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب نجاست اور اس کے پاک کرنے کے درمیان 2-3 مرحلے اور آتے ہیں، وہ رہ گئے تھے، انہی کا بیان ہو رہا تھا، انہی کو ابھی مکمل کیا جائے گا. پہلا مرحلہ تو یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات سمجھ لیا، ہم نے اس مسئلے کو سمجھ لیا کہ اسلام میں نجاستیں 11 ہیں یا 10 ہیں، یہ بھی سمجھ لیا کہ نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کوئی چیز نجس کیسے ہوتی ہے، یہ تو پہلے واضح ہو جائے، بات تو ہم بعد میں کریں گے۔ پھر یہ مسئلہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک چیز نجس ہو بھی گئی تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پاک کریں، اور اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے تو کس کس چیز کے بارے میں ذمہ داری ہے؟ قطب شمالی پر اگر کسی کا گلاس نجس ہو گیا تو کیا ہم پر واجب ہے کہ دوڑ کے وہاں جائیں اور اسے پاک کریں؟ تو یہ تین مسئلے آتے ہیں بنیادی طور پر کہ نجاسات تو درست ہیں اسلام میں، لیکن جو باقی پاک چیزیں ہیں یہ کس طرح نجس ہوتی ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ نجس ہو گئی، اور اگر پتا چل بھی جائے تو کیا ہمیں اس زحمت میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جا کے اسے پاک کریں گے نہیں؟ ان میں سے پہلا ہی مسئلہ بھی بیان ہو رہا تھا کہ پاک چیز جو 10 نجاستیں اسلام میں بنیادی ہیں جنہیں عین نجس کہا جاتا ہے، وہ تو قیامت تک پاک ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہ تو بار بار بات بیان کی جا چکی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دنیا میں جتنی پانچ چیزیں پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں، یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ جب نجس چیز کے رابطے میں آتی ہیں، اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہیں، اس سے ملتی ہیں، تو یہ پانچ چیز بھی نجس ہو جاتی ہے، مگر ایک خاص طریقے سے کہ جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، اور مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک پانچ چیز اور ایک نجس چیز آپس میں ملے اس طرح سے کہ دونوں کے درمیان رطوبت ہو، کچھ گیلاہٹ ہو، کچھ تری ہو، کوئی مایا ہو، اور اس طرح سے ملے کہ ایک کا اثر دوسرے پر پہنچے تو پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ جو مجھے معلوم ہے کہ یہ مسائل بیان ہو چکے ہیں، مگر طویل عرصے کے بعد جب تقریر شروع کی گئی تو ان کو بتائے بغیر آج کی گفتگو کرنا تو محال بلکہ ناممکن تھا۔ تو ایک پاک چیز کب نجس ہوگی؟ جب وہ ان 10 یا 11 عین نجاست والی چیزوں سے ملے، اس طرح ملے کہ بیچ میں تری ہو، یا دونوں پر تری ہو، یا کسی ایک پر تری ہو، مگر اتنی دیر تک اس طرح سے ملے کہ ایک کی تری کا اثر دوسرے تک پہنچے، چاہے پاک چیز تر ہو، نجس چیز سوکھی ہو، یا نجس چیز تر ہو، پاک چیز سوکھی ہو، اتنی دیر تک ملیں کہ ایک ہی تری جو ہے وہ دوسرے تک منتقل ہو جائے، دوسرے تک اس کا اثر پہنچ۔ یہاں تک کی بات بار بار تو بیان ہو چکی ہے، مگر ایک پوری تقریر بھی اس عنوان پر ہو گئی تھی ماہ اگست میں۔ اب آئیے اس سے آگے کے مرحلے پہ چلیں۔ جب اس طریقے سے دو چیزیں ملیں گی تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، یہ تو ہو گیا ایک عام مسئلہ۔ اب اس میں 3-4 چیزیں اور ہیں کہ جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ نجس چیز پاک چیز سے ملی تو پاک چیز نجس ہو، یہ تو بات ہے، مگر پاک چیز کا کتنا حصہ نجس ہوگا؟ ایک سوئی کی نوک کے برابر نجاست ہمارے ہاتھ سے آ کے گری، اب ہمارا ہاتھ ایک مکمل چیز کا نام ہے، تو سوئی کی نوک کے برابر نجاست آ کر ہتھیلی پر گرتی ہے تو کیا پورا ہاتھ نجس ہو گیا، یا خالی ہتھیلی نجس ہوئی، یا خالی وہ حصہ نجس ہوا کہ جہاں پہ یہ نجاست آ کے گری ہے؟ پوری کی نوک کے برابر نجاست چائے کی کیتلی میں گر گئی، اب یہ کتنا حصہ نجس ہوا اس چائے کا؟ پوری چائے نجس ہو گئی، جہاں پہ وہ نجاست گری تھی وہ حصہ نجس ہوا، یا یہ کہ نجاست بہ کے جہاں گئی وہ حصہ نجس ہوا؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب ایک نجس چیز پاک چیز سے ملی تو پاک چیز کو اس نے نجس کر دیا، پاک چیز کی پاکیزگی اور طہارت رخصت ہو گئی اور وہ نجس ہو گئی، لیکن کتنا حصہ اس کا نجس ہوا؟ اس مسئلے کو مجھے اندازہ ہے یہ بیان کرتے وقت یہ دل میں خیال بھی پیدا ہو رہا ہے، سننے والوں کے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہوگا، یہ تو بہت ہی معمولی اور بچوں کو بتائے جانے والے مسائل ہیں، لیکن کیا کیا جائے، تقریر کی ترتیب میں یہ مسائل آ رہے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں تب بھی ممکن نہیں ہے، بہت مختصر بتائیں تبھی درد کا جو اصل مقصد ہے. اب توضیع کے معیار پہ تو درد نہیں ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے ایسے جو مسائل آئیں باطل ناپاستہ صحیح اسے پھر اس لیے سن لیا جائے کہ ان کی مدد سے بعض کے پیچیدہ مسائل بیان ہو سکتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ آیا کہ نجاست جب پاک چیز سے ملے تو اس کے کتنے حصے کو نجس کرتی ہے, اس کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ دنیا کی تمام چیزیں جو نجس ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں, دنیا کی ہر وہ چیز جو نجس ہو سکتی ہے اس کی دو قسمیں کی جائیں گی, یا اس کو جامد کہا جائے گا یا اس کو مائع کہا جائے گا. جامد معنی ٹھوس, مایا معنی لکوڈ, تیار رہنے والا. یہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہو سکتی ہیں. یقیناً سائنس کے اندر اس اعتبار سے تین یا چار چیزیں تک بتا دی گئی ہیں, لیکن گیس ایک ایسی چیز ہے جو نجس نہیں ہوتی ہے. پلازما کو اگر مان لیا جائے تو وہ بھی انہی دو چیزوں کے اندر آ جاتا ہے. باقی اعتبار سے میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اسلام نے, نجاست اور طہارت کے مسائل میں. یا وہ جامد ہے, سالڈ ہے, ٹھوس ہے, یا وہ تیار, مایا یا لکوڈ ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی چیز جامد ہے, کون سی چیز مایا ہے؟ اس کے لیے ایک تو سائنس کے پاس ایک معیار ہے, مگر فقہ میں وہ معیار نہیں. فقہ کے اندر اس مسئلے میں مشہور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اس میں سے اگر کچھ نکال لیا جائے تو اس کی جگہ خالی رہے گی, فوراً نہیں بھرے گی, وہ کہلاتی ہے جامد یا ٹھوس. اور دنیا کی ہر وہ چیز جس میں سے اگر کچھ نکال لیا جائے تو اس کی جگہ فوراً بھر جائے گی, فل ہو جائے گی, وہ کہلاتی ہے مایا یا سیال. آٹے کا برتن ہے, اس میں سے آپ نے ایک پیالی آٹا نکال دیا, اب جو آٹا نکل گیا اس کی جگہ برتن میں بن جائے گی, باقاعدہ پیالی کی شکل کا خالی آٹا نظر آئے گا, ایک بیس سا کالا سا نظر آئے گا. چاول میں سے کچھ نکالا, دال میں سے کچھ نکالا, کپڑے میں سے ٹکڑا پھاڑ لیا, تو اب جو ٹکڑا کٹ گیا ہے اس کی جگہ خالی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جو باقی کپڑا ہے وہ آگے بڑھ کر اس جگہ کو بھر دے یا فل کر دے. اس کا نام ہے چاول. اور وہ چیز جیسے دودھ ہے کہ اگر آپ ایک پیالہ یا ایک چمچہ دودھ نکالے تو اس کی جگہ خالی نہیں رہے گی, فوراً باقی دودھ آ کے اس جگہ کو بھر دے گا. یا پانی ہے, یا چائے ہے, یا شربت ہے, یا مختلف قسم کے عطر اور ادویات ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اسی اعتبار سے تعریف یہ ہو کہ ہر وہ چیز جس میں سے کچھ نکال لینے سے جگہ بھر جائے وہ مایا ہے, ہر وہ چیز کے نکالنے سے جگہ نہ بھرے وہ ٹھوس ہے. یہ ایک تعریف, مشہور تعریف, کتابوں والی تعریف آپ کے سامنے آ گئی. لیکن میں اس کی مزید وضاحت سے پہلے ایک بات بتاتے چلوں کہ موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ خوئی کا یہی نظریہ ہے. اس جملے کا مقصد یہ کہ آیت اللہ خمینی کا یہ نظریہ نہیں, اور یہ حقیقت بھی یہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بات پہلے واضح ہو جائے تاکہ جب آپ اس کو سمجھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ آئے خوئی کے لفظی دنیا کی چیزوں میں جامد کی تعریف یہ ہے کہ جس کی جگہ فوراً نہ بھرے, اور مائع کی تعریف یہ ہے کہ جس کی جگہ فوراً بھر جائے. اب اس میں آتا ہے ایک اور مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس میں سے کچھ نکالیں تو جگہ فوراً تو نہیں بھرے گی, 15 منٹ کے بعد بھر جائے گی, 10 منٹ کے بعد وہ جگہ بھر جائے گی. بعض اتنی گاڑی تیار چیزیں ہوتی ہیں تو لکوڈ ٹائپ کی بہنے والی, مگر وہ اتنی گاڑی ہوتی ہیں کہ فوراً جو خلا پیدا ہوا اس کو نہیں بھریں گی, کچھ دیر کے بعد بھر دیں گی. مثلاً کچھ روغنیات ہیں, یا یہ مٹھائی وغیرہ کا شیرہ ہے, یا شہد کی کچھ حالتیں ہیں کہ اگر آپ نے اس میں سے ایک چمچہ نکال لیا تو وہ 10 منٹ بعد, 15 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جگہ بھر جائے گی, فوراً نہیں بھرے گی. اس کو کس میں شامل کیا جائے؟ تو آیت اللہ ہے خوئی نے جو جامد اور مائع کی تعریف کی, اور جو ہمارے اکثر علماء اسی تعریف کو مانتے ہیں, اس میں ایک لفظ ہے کہ جس کی جگہ فوراً نہ بھرے وہ جامد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فوراً نہیں بھری ایک گھنٹے کے بعد بھر جائے تب بھی وہ جامد میں آتا ہے, اور کبھی نہ بھرے وہ بھی جامد میں آ جاتا ہے. یعنی آٹا اور چاول جتنے سے اگر آپ ایک پیالی نکال لیں اور اس کے بعد اس کو اسی طرح چھوڑ دیں 10 سال تک بھی, تو اغلب انسان یہ ہے کہ وہ جگہ خالی رہے گی, وہ بھی چھوڑ دیں. اور شیرا یا گاڑا شہد یا بہت گاڑا قسم کا شربت جتنے سے اگر آپ ایک پیالی نکال لیں تو فوراً ایک پلا بن جائے گا, اس میں پیالی کی شکل آ جائے گی, مگر 2 گھنٹے کے بعد آ کر دیکھیں تو برابر ہو گیا, وہ بھی چھوڑ دیں. اور ہر وہ چیز کے جس میں فوراً جگہ بھر جائے وہ مایا ہے. یہ تاریخ ذہن میں رہے تو آگے کا مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ ایک بات ہوگی. ایک بات یہاں پر اور بتا دی جائے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ موسم کے اعتبار سے ان کی حالت بدل جاتی ہے. انتہائی سخت سردی کا موسم ہے تو جمی ہوئی حالت میں ہے, تیل ہو جاتا ہے, روغن ہے, گھی ہے. اور گرمی اور انتہائی شدید گرمی آ گئی تو وہ پگھل گیا اور بہنے والا بن گیا. مثلا گھی اکثر ایسا نظر آ جاتا ہے کہ سردی میں یا ایک عام موسم میں تو وہ جمع ہوا رہے گا, لیکن بڑی شدید گرمی پڑی وہ پگھل گیا. تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب نجاست اس میں آ کے گرے گی تب دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا حالت ہے. اگر اس وقت نجاست گری جب سردی کا زمانہ چل رہا تھا اور وہ گھی جو تھا وہ بالکل ٹھوس حالت میں تھا, تو اس کو ٹھوس میں شامل کیا جائے گا جامد, جس کے لیے اختصار کی اصطلاح ہے جامد. اور اگر بہت شدید گرمی میں گھی میں نجاست گری جبکہ گھی پگھلی ہوئی حالت میں آ چکا تھا پہننے والی حالت میں, تب اس کو مائع بھی شامل کیا جائے گا, اور جو اس کا مسئلہ آپ سننے والے ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا, اس کا اس پر اختلاف دیا جائے گا. تو یہ تو آیت اللہ ہے, کوئی کا مسئلہ مکمل ہو گیا کہ نجاست و طہارت کے اعتبار سے دنیا کی تمام چیزوں کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا اور ان کی تعریف پر. آیت اللہ خمینی یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے اندر ہم معیار اس اصول کو نہیں بنا سکتے کہ جگہ بھر جائے کہ جگہ خالی رہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں معیار ہے عرف. اب عرف کے بارے میں بار بار بیان ہو چکا ہے کہ شریعت نے عرف کو یعنی عام انسانوں کو ایک معیار مانا ہے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے. مثلا گانے کی تعریف اکثر علماء کے نزدیک معیار جو ہے وہ عرف ہے. والدین کی اذیت, رشتہ داروں کے حقوق, مہمان کا احترام, یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ جس میں معیار عرف ہے. رشتہ دار کہاں ادا کرنا واجب ہے, مگر حق اس چیز کا نام ہے. ساری دولت اس کے لیے لوٹا دیں, ہر ہفتے اس سے ملاقات کریں, سال میں ایک دفعہ اسے خط لکھیں, یہ سب اسلام نے معیار رکھا ہے عرف پر. کہ عوام جس سلوک کو یہ کہیں کہ آپ رشتہ دار کہاں ادا کر رہے ہیں اس سے آپ نے واجب ادا کر دیا, اور آپ کے جس طریقے کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ نہیں آپ تو زیادتی کر رہے ہیں, رشتہ دار کہاں ادا نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے حرام کیا. اس طرح بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے. میں ضمناً ایک بات بتا دوں, اگر جو اس کی تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے اور اس کی تشریح سے پہلے کئی دفعہ ہو چکی, کہ عرف یعنی جو ماحول ہے, جو معاشرہ ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں, بہت سے شرعی مسائل کو حل کرتا. لیکن یہ عرف جو ہے یہ جگہ بدلنے سے بدل بھی جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا عرف ایک مسئلے کو کسی اور طریقے سے سمجھے اور انگلستان کا عرف اسی مسئلے کو کسی اور طریقے سے سمجھے. مثلا انگلستان میں کرسمس کے موقع پر رشتہ دار جمع ہو جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رشتہ دار کہاں ادا کر دی, چاہے سارا سال ملاقات اصول کی چیز ہے, کوئی خط بھی آپ اس کو نہ لکھیں لوگ برا نہیں سمجھیں گے, وہاں پہ وہ مسئلہ چلے گا. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک سال کے بعد کوئی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار کی زیارت کو جائے, یعنی میں نے بات کی ماں اور بیٹے کی ملاقات, اور غیر شادی شدہ بیٹا شادی شدہ بھی نہیں, تو پاکستان میں تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے ظلم کیا. یہاں پہ یہی طریقہ پہلے حرام بن جائے گا, وہاں پہ وہی طریقہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور آپ نے واجب ادا کر دیا. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے 2 الگ علاقوں میں الگ الگ عرف چل رہا ہو, یہاں کی عوام اس چیز کو کسی اور طریقے سے سمجھے, وہاں کی عوام کسی اور طریقے سے.
تو جب یہاں رہیں گے تو یہاں کے معیار کو دیکھا جائے گا، وہاں جائیں گے تو وہاں کے معیار کو دیکھا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمانہ گزرنے سے اور بدل جائے. یہ چیز تو ایسی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کے مشاہدے میں آتی ہے، اور ہمیشہ اس پر پرانی نسل اور نئی نسل میں جھگڑا رہتا ہے کہ اب آج سے 50 سال پہلے بزرگوں نے جس عرف کو دیکھا تھا آج وہ عرف بدل چکا ہے کئی مسائل میں. مثلاً گانے ہی کا مسئلہ ہے کہ 50 سال پہلے ذرا سی آواز کوئی بنا کے پڑھے تو عرف اس کو گانا کہہ سکتا تھا. آج جو ہے انقلاب اسلامی، یہ ایران کے آنے کے بعد، مسائل کو سمجھنے کے بعد، جنگی اور قومی نغموں اور عام گانوں میں فرق کو پہچاننے کے بعد اس کا نظریہ کچھ اور ہو گیا ہے. کیا یہی رشتے دار کی آپ کی بات؟ 50 سال پہلے جس طرح رشتے داروں سے تعلقات رکھے جاتے آج اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں، اور اس کی نگاہ میں وہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان مثلاً 50 سال پہلے اپنی اولاد کو بھوکا رکھتا تھا، نہیں بہن کے یا بھائی کے بچے کو دینا ضروری. آج گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے پہلے اپنی اولاد کو دیکھو پھر خاندان کی مدد کرو. میں مثال دے رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو زمانہ بدلنے کے بعد بھی عرف بدل جاتا ہے، جگہ بدلنے سے بھی عرف بدل جاتا ہے. یہ مسئلہ اس لیے آپ کے ذہن میں رہے کہ فقہ میں کئی جگہ یہ مسئلہ آتا ہے. جب ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا تو وہ بعض اوقات علماء پر اعتراض کر دیتا کہ یہ وہاں گئے تو وہ بات کہی، یہاں آئے تو یہ بات کہی. کہ ہر جگہ کی پبلک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. چاہیے یہ آج سے 40 سال پہلے کے علماء تو یہ کہتے تھے، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا. کہ آج کے مولوی کہاں سے نیا مسئلہ نکال کے لائے؟ تو اس وقت کا عالم بھی صحیح، اس وقت کا عالم بھی صحیح. مسئلہ نہیں بدلا، عوام اور عرف اور ماحول بدل گیا. یہ اتنی ڈیٹیل میں اسی لیے چلا گیا یہاں پر کہ بار بار اس مسئلے کو بتانا مشکل ہوتا. اور آپ دیکھ لیں تو فقہ کے اور فقہ بتانے والے علماء پر جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے عوام کی جانب سے، وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. کیونکہ علماء کا کام جو ہے وہ مسائل بنانا نہیں، مسائل بتانا. جیسا عرف ہوگا، جیسا زمانہ ہوگا، جو فقہ کا حکم بدلتا رہے گا وہ بتاتے رہیں گے. اب آئیے آیت اللہ خمینی کے اس مسئلے پر بات مکمل کر لی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ضمنی مسئلہ نکل آیا تھا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھوس اور مایا، یا جامد اور سیال، ان دونوں کا فرق شریعت نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. جسے آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، فرق ہم بتائیں گے، شریعت بتائے گی کہ جگہ بھر جائے یا جگہ خالی رہے. آیت اللہ کو میں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصول شریعت کا نہیں ہے، یہ عوام کا. عوام جس چیز کو کہیں گے یہ جامد ہے وہ جامد، جسے کہیں گے یہ سیال ہے اس کو سیال سمجھا جائے گا. اب اس میں سردی گرمی کا مسئلہ بھی نہیں، پاکستان انگلستان کا مسئلہ بھی نہیں. جہاں پر آپ ہیں عوام کو دیکھیں گے، جو عوام کہہ رہے ہیں اسی کو مان لیا جائے گا. اس میں فوراً جگہ بھرنے یا آدھے گھنٹے کے بعد جگہ بھرنے کا مسئلہ بھی نہیں. جو آیت اللہ خوری کے مسائل میں ساری باتیں آئی تھی، شیرہ ہے، فوراً جگہ نہیں بھرتی، آدھے گھنٹے کے بعد جگہ بھرتی. اب اسے کیا مانے؟ آیت اللہ کو میں نہیں کہتے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام کو دیکھ لو، اگر عوام یہ کہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد اس کی جگہ بھری پھر بھی یہ سیال ہے تو اس کو سیال مان. یا اگر کوئی ایسی چیز ہے تو 5 منٹ میں اس کی جگہ بھر جاتی ہے لیکن عوام کہیں کہ یہ ٹھوس ہے تو اس کو ٹھوس مان. یہ دو اختلاف یہاں پہ ایک اختلاف آ گیا ہے، جو مشتہدین نے اس کو ذہن میں رکھا. اور اب آئیے، شاید آپ بھول بھی گئے ہو، بعض اوقات اتنی لمبی گفتگو ہو جاتی ہے کہ یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا. مسئلہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ جب میں جا کر کسی پاک چیز پہ جا کے گرے گی تو وہ پاک چیز کے کتنے حصے کو نجس کرے گی، یہاں سے بات شروع ہوئی. اور اس میں یہ آ گیا کہ دو دنیا کی تمام چیزوں کی دو قسمیں ہیں. اب جو مائع چیز ہے، مائع چیز، اس میں جب نجاست گرتی ہے تو پوری کی پوری چیز کو نجس کر دیتی ہے. اس میں کوئی جگہ کا مسئلہ نہیں. جب کوئی مائع چیز میں، سیال چیزوں میں ایک نجاست گر جائے تو وہ پوری کی پوری چیز نجس ہو جاتی ہے. چاہے وہ ایک چمچے کے اندر ہو، پیالی میں ہو، جگ میں ہو، بالٹی میں ہو، کنجی میں ہو، ذرا سی نجاست گری سوئی کی نوک کے برابر اور وہ سب کا سب نجس ہو گئے. اس کے اندر فرق نہیں ہے، چاہے پانی کے اندر نجاست گرے، یا روغن میں گرے، یا شیرے میں گرے، یا مطلق میں گرے، یا کے مضاف میں گرے کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کو یہ مسئلہ چلے گا، سوائے آب کثیر کے، جو کثیر پانی ہے وہ جاری کنویں کا اور بارش کا، وہ جو بہت طویل گفتگو بلکہ پورا سن 85 کا سال اس میں گزر گئے، وہ جو گفتگو ہوئی تھی اس پانی کو چھوڑ کہ اس میں اگر نجاست گرے تو رنگ اور بو اور مزہ بدلنا شرط، وہ ایک الگ مسئلہ، کثیر پانی کو چھوڑ کر جو قلیل پانی وہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا سیال ہو، جیسے ہی نجاست گرے گی سب کا سب نجس ہو جائے گا. اور سیال کی تعریف میں پھر یاد دلا دوں کہ آیت اللہ ہے خمینی کے نزدیک صرف قرب کے اوپر ہے، اور آیت اللہ ہے کوئی کے نزدیک وہ جگہ بھرنے کا مسئلہ ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گئے کہ نجاست جب صاف چیز میں گری، اگر صاف چیز مایا سیال ہے کہنے والی ہے تو وہ پوری کی پوری نجس ہو جائے گی سوائے کثیر پانی کے. ایک بات مکمل ہوئی، لیکن اب کسی میں ایک اور مسئلہ نکلتا کہ وہ مایا یا سیال جو ذرا سی نجاست لیتے ہی پورا نجس ہو جاتا ہے، اس میں بھی دو مقام ایسے ہیں کہ جب نجاست وہیں تک رہتی ہے جہاں پہ گری تھی اور وہ باقی جگہ اپنے اثر کو نہیں پھیلاتی. عام حالت تو یہ ہے کہ پیائے میں سوئی کی نوک کے برابر خون کا قطرہ گرا، جہاں گرا وہ جگہ تو نجس ہوئی، مگر نجاست پھیل کر پوری چائے کو نجس کر دے گی چاہے جیل سے بنائی جا رہی. لیکن اس میں بھی استثناء یا ایکسپشن دو مسائل میں. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر نجاست نیچے ہے اور پاک چیز کو اوپر سے گرایا جا رہا، اوپر سے نیچے گر رہا، اب وہ مثلاً چائے ہے، ایک پیالی ہم نے لی جو نجس ہے، پیالی کے اندر کی سطح نجس ہے، تہ جو ہے، اور ہم نے کیتلی سے چائے اس کے اندر ڈالی. اب جس وقت چائے کیتلی کی اس ٹوٹی سے نکل کے گرے گی تو پورا ایک قسم کا ایک پلر، ایک ستون، ایک دھار بن کے رہ جائے گی، پورا ایک سلسلہ ملا ہوا کیتلی سے لے کر چائے کی پیالی تک ایک پورا سلسلہ ملا ہوا ہے، لیکن چائے کی پیالی کی تہ نجس ہے. یہ نجاست کیتلی کے اندر نہیں جائے گی. پہلے اصول کے اعتبار سے تو پہنچ جانا چاہیے کہ جب نجاست کسی مائع میں گرے گی تو پورا مایا نجس ہو جائے گا، لیکن اگر مائع کو اوپر سے نیچے گرایا جا رہا تو اب صرف اتنا حصہ نجس ہوگا کہ جو اس نجاست کے قریب قریب ہے، یعنی جو اس پیالی کے اندر چائے پہنچ رہی ہے وہ نجس ہو رہی ہے، اور جو وہ پوری دھار، ایک پلر، ایک ستون بنا ہوا وہ پاک ہے، اور وہ ستون کیتری کے اندر گیا ہوا کیتری کے اندر کی چائے بھی پاک ہے. تو خلاصہ یہ کہ نجاست نیچے ہو، پاک پانی کو یا پاک سیال کو اوپر سے گرایا جائے تو صرف اتنا حصہ نجس ہوگا جو نجاست سے مل رہا ہے، باقی سارا حصہ پاک ہے. اور دوسرا اس کے اندر مسئلہ جو پانی میں آ گیا تھا وہ یہ کہ اگر نجاست اوپر اور پاک چیز کو نیچے سے پھینکا جا رہا مگر طاقت کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، تب بھی نجاست پورے مائع میں نہیں جائے گی، فقط اتنے حصے تک محدود اور لمیٹڈ رہے گی جو نجاست کے قریب ہے. جیسے پانی کے پائپ کو لے کر دھار کے ذریعے چھت تک پھینکے جبکہ چھت کا ایک حصہ نجس ہو، چھت کا وہ حصہ نجس ہے، آپ نے پانی کا پائپ لیا اور دھار بنا کر اس کو اوپر پھینکا، تو اصول یہ بتاتا ہے کہ یہ پانی اگر قلیل ہے تو اصول یہ بتاتا ہے کہ نجاست سے جیسے ہی پانی ملا سارے کے سارے پانی کو نجس ہو جانا چاہیے، کیونکہ مائع میں نجاست پھیلتی ہے. لیکن یہ اصول یہاں پہ غلط ہو گئے، کیونکہ پانی دباؤ کے ساتھ جا رہا ہے، پریشر کے ساتھ جا رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ مائع کے اندر جب نجاست ڈال دی جائے تو سارا مایا نجس ہو جاتا ہے، چاہے نجاست سوئی کی نوک کے برابر ہو، چھوٹے سے حصے. لیکن اگر نجاست اوپر ہے اور مائع کو دھار سے پھینکا جائے تب صرف اتنا حصہ نجس ہوگا جو نجاست سے مل رہا ہے، باقی پاک رہے گا. اور یہی مسئلہ الٹا کہ اگر نجاست نیچے ہے اور مایا جو ہے اوپر سے نیچے گر رہا ہے تب بھی صرف نجاست جتنے حصے سے مل گئے اتنا حصہ نجیس ہے، باقی جو ستون ہے، جو پوری دھار ہے وہ پاس رہے. یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا، کہ دنیا میں جتنی چیزیں مائع ہیں ان کے بارے میں اسلام نے یہ مسئلہ بتایا. اب ایک مسئلہ میں اور بتا دوں تاکہ ایک بات ایک جگہ مکمل ہو جائے اور باقی جو تین چار مسئلے اس بحث میں رہتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آ جائیں گے. یہ تو مائع کا مسئلہ ہو گیا. اب آئیے ان چیزوں کا مسئلہ جو ٹھوس ہے جامد ہے یعنی نہ بہنے والی ہے. آیت اللہ خمینی کے نزدیک عوام جسے کہہ دیں کہ یہ جامد ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہوگا جو آپ سنیں گے. آیت اللہ خوئی کے نزدیک عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود دیکھ لیں کہ اگر اس میں سے کچھ نکالیں تو جگہ خالی رہتی ہے یا بھر جاتی ہے. اگر خالی رہتی ہے تو یہ جامد ہے اور یہ مسئلہ اس پر ہوگا. وہ کیا مسئلہ ہے کہ جامد چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نجاست اس کے اوپر گرائی جائے تو جتنا حصہ جتنے حصے پر نجاست گر کے جہاں تک پہنچی اتنا حصہ نجیس ہے اسے آپ نکال کے پاس کر, باقی آٹا ہو یا دال ہو یا چاول ہو یا گھی ہو وہ بھی ہے نہیں بالکل پاس. یا ہاتھ میں اگر ہتھیلی پہ نجاست گری تو جس میں انسانی کیونکہ جامد ہے اس لیے ہتھیلی بلکہ ہتھیلی کا بھی صرف اتنا حصہ پاس رہے اتنا حصہ نجیس ہوگا کہ یہاں پہ نجاست گری, باقی ساری ہتھیلی اور باقی سارا جسم پاس. چاہے کہ جامد چیز سوکھی ہو یا گیلی, اگر جامد چیز گیلی بھی ہے تب بھی وہ جو اس پر گیلاہٹ ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نجاست کو یہاں سے وہاں منتقل کر دے. مثلاً ہمارا سارا ہاتھ گیلا تھا, گیلے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اتنا گیلا تھا کہ پانی بہ رہا, نہیں پانی نہیں بہ رہا گیلا ہے, تری اور رطوبت اور نمی سب پہ موجود ہے پورے ہاتھ پر, اتنی زیادہ نہیں کہ بہنے لگے بہنے والی نہیں. جیسے انتہائی گرمی میں پسینہ آ جاتا ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں اتنا پسینہ آتا ہے کہ بہنے لگتا ہے, تو بہنے والی بات چھوڑ, کچھ ایسے ہیں کہ بہتا نہیں ہے لیکن پوری پیشانی پر پسینے کی چسکماہٹ ہے, پورے ہاتھ پر پسینے کی سری موجود ہے. یا یہ کہ انسان اپنے ہاتھ واٹ دھوئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بہنے والا جو پانی ہے وہ سوکھ جائے گا مگر نمی ضرور رہے گی. تو چاہے وہ چیز بالکل سوکھی ہو تب بھی جہاں نجاست گئی اتنا حصہ نجس باقی پا, یا اگر گیلی بھی ہے یا ہاتھ گیلا بھی ہے پوری ہتھیلی گیلی ہے نجاست جس حصے پر گرے گی وہ نجس ہوگا باقی سب پاک رہے گا. یہ تری یہ گیلاہٹ یہ رطوبت جو ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے یہ نجاست کو ٹرانسفر نہیں کرے گی. یا مثلاً زمین ہے, گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ فرش دھو دیا, دھونے کا مطلب کیا ہے کہ پانی جو بہنے والا تھا اسے جھاڑو کے ذریعے سے بہا کے لے گئے, اب بہنے والا پانی تو چلا گیا لیکن پوری زمین گیلی ہے. اس وقت اگر کوئی نجاست گر جائے فرش پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کمرہ نجس ہو گیا جبکہ پورا کمرہ گیلا, نہیں کتنے حصے پہ نجاست گری وہ نجس, باقی کمرہ گیلا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاک رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مثال کپڑے کی ہے کہ کپڑے کو آپ نے دھو دیا ابھی کپڑا گیلا ہے, دھو کر آپ نے نچوڑ لیا کپڑا گیلا اس کے اوپر پانی لگا ہوا اور عین اس وقت ایک نجاست آ کر اس کپڑے پر گر دی, پورا کپڑا گیلا لیکن کیونکہ یہ بہنے والا پانی نہیں کپڑے میں جہاں پانی ہے وہی ٹھہرا ہوا اس لیے جتنے حصے سے نجاست گرے گی وہ نجس ہوگا باقی سارا پاک رہے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جامد چیز میں چاہے جامد چیز بالکل سوکھی اور ڈرائی ہو یا گیری مگر وہ بہنے والی گیلاہٹ نہ ہو کھڑی ہوئی گیلاہٹ ہو, جیسے ہاتھ اگر گیلا ہے تو جو پانی جہاں ہے وہیں پر یہاں سے بہ کر آگے نہیں جائے گا, تو اگر گیری بھی ہے جامد چیز تب بھی نجاست جہاں گرے گی اتنا حصہ نجس باقی سارا کا سارا حصہ پاک رہے گا. اب اس کے اندر یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا لیکن ایک لفظ بار بار آیا اس لیے اس کا مسئلہ بھی بتا دیا جائے. یہ جو مسئلہ تھا جامد چیز کا جب اس پر جو تری ہے تو بہنے والی نہیں, لیکن اگر ایسی تری ہے جو بہنے والی ہے تب اس کا یہ مسئلہ کہ جہاں نجاست گری وہ حصہ بھی نہ گری اور وہاں پہ جو تری وہ بہ کے آگے جائے گی جہاں جہاں بہ کے جائے گی وہ بھی نجس ہوتا جائے گا مگر باقی سب پاک رہے گا باقی نجس نہیں ہوگا. مثلاً پینے کی مثال, کہ اگر انسان کے جسم پر پسینہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے مگر اپنی جگہ کھڑا ہوا بہ کے آگے نہیں جا رہا, نجاست گرے گی جہاں سے نجاست گرے گی اتنا حصہ نجس ہوگا. اگر یہ سارا پسینہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ سب ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے مگر یہ نجاست آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اگر اتنا زیادہ پسینہ ہے کہ باقاعدہ بہ رہا یا ہاتھ کا پسینہ بہ رہا تب بھی نجاست جہاں گرے گی وہ حصہ نجس ہوگا اور وہاں کا پسینہ جہاں جہاں بہ کے جائے گا وہ نجس ہوگا, اتنا نجیس ہوتا چلا جائے مگر پھر بھی آس پاس کا دوسرا علاقہ جو ہے وہ بالکل پاک رہے گا. تو یہ ایک اور مسئلہ مکمل ہو گیا کہ جب نجاست کسی پاک چیز سے گرتی ہے تو اسے کیسے نجیس کرتی ہے, یہ اس سے پہلے بتایا گیا. آج یہ بات ہو گئی کہ کتنے حصے کو نجیس کرتی ہے, یہ ایک مسئلہ بھی مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد فقط گنجائش بچتی ہے دو تین متفرق مسائل کی جو ایک اعتبار سے اہم ہیں, کیونکہ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں بعض لوگ اتنی زیادہ زحمت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. یہ اعلان 19 ستمبر کی تقریر میں ہو چکا ہے کہ آپ مسائل کا وقت 40 منٹ اور تقریر کا وقت 20 منٹ ہوگا. آج کی تقریر کے شروع میں ایک امکان بتایا گیا کہ پورا پورا گھنٹہ اس پر گفتگو ہوگی, لیکن 40 منٹ کا اعلان تو ہو چکا ہے, اسی کی پابندی کی جا رہی. اب یہاں پہ میں آخر میں دو مسئلے اور بتا دوں تاکہ وقت بھی پورا ہو جائے جو باقی بچ رہا ہے اور یہ کہ گفتگو ذرا تیزی سے آگے بڑھے. ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے بڑے طبقے کو پریشان کرتا ہے اور دوسرا طبقہ اس مسئلے کو سن کے حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, وہ ہے مکھیوں مچھر جیسے اڑنے والے کیڑوں کا, جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نجاست پر بیٹھے اور پھر وہاں سے اڑے, اڑنے کے بعد ہمارے کپڑوں پہ آ کے بیٹھے, قرآن کے ورق پہ جا کے بیٹھے, مسجد کے اندر جا کے بیٹھے. تو جن کو نجاست سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں ان کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا, اور جو نجاست و طہارت کے مسئلے کی اہمیت تو سمجھتے ہیں لیکن معلومات مکمل نہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا, کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ جانور مثلا انسانی گزرے یا پیشاب پر بیٹھ کر پڑا اور سیدھا آ کے میرے کپڑے پہ بیٹھ گیا. اب جہاں آنکھوں دیکھی بات ہے وہ اپنے آپ کو فوراً نجس سمجھ لیتا ہے, اور جب اپنے آپ کو نجس سمجھ لیتا ہے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ایک انسان کے لیے, خاص طور پر ہمارے ہندو پاکستان کے ماحول میں جہاں گندگی اور نجاست زیادہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے جانور اور کیڑے بھی زیادہ, اور ہر شخص کو یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے. فقہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے مگر مکمل مسئلہ یہ کہ مکھی یا مکھی جیسے دوسرے جانور جب کسی نجاست پر سے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کسی پاک چیز پر بیٹھے تو وہ پاک چیز کو نجس کر دیتے ہیں مگر 3 شرطوں کے ساتھ. اگر یہ 3 باتیں موجود ہیں تو پاک چیز یقیناً نجس ہے اور اس کو دوبارہ پاک کرنا پڑے گا. مسجد میں جا کے بیٹھے تو مسجد کو پاک کریں, قرآن پہ بیٹھے تو قرآن کو پاک کریں, آپ پر بیٹھے تو اپنے آپ کو پاک کریں جب نماز وغیرہ کا وقت آ جائے. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جس نجاست پر وہ جانور پہلے بیٹھا تھا اس کو گیلا ہونا چاہیے, سوکھی نجاست دے گا. نمبر 2 آپ اڑ کر جہاں آ کے بیٹھا اس جگہ کو بھی گیلا ہونا چاہیے, یہ جگہ سوکھی ہے تو دے گا. مثلا وہ پیشاب پر سے اڑ کے آیا مگر پیشاب سوکھ چکا تھا تو وہ مکھی یا وہ جانور کسی اور کو نجس نہیں کرے گا. یا اگر پیشاب گیلا اور پھر وہ ہم پر آ کر بیٹھا ہمارے کپڑے پر تو یہ شرط ہے کہ ہمارا کپڑا بھی گیلا ہونا چاہیے. اگر کپڑا ہمارا سوکھا ہوا اور وہ آ کے بیٹھ جائے تو بالکل بیکار ہے. مسجد میں جا کے بیٹھے, مسجد اگر گیلی ہے تو نجس ہو سکتی ہے, مسجد اگر سوکھی ہے تو بالکل اس کا بیٹھنا بیکار ہو جائے گا. قرآن اگر گیلا ہے تو ٹھیک, لیکن اگر قرآن بالکل سوکھا ہے اور مٹی آ کے بیٹھی جو نجاست پر سے اڑی ہے تب بھی قرآن پاک رہے گا. تو یہ دوسری شرط کہ جس پاک چیز پر آ کر بیٹھے اس کو بھی گیلا ہونا چاہیے. یہ مسئلہ مسجد امام باڑے روزے قرآن وغیرہ میں تو ختم ہو گیا. بہت ریئر کیسز میں تو ہمیں ایک ایسا موقع ملے گا کہ یہ جگہ گیری. اب مسئلہ رہ گیا اپنے بارے میں, نہا کے آئے گیلے کپڑے کسی وجہ سے پہنے ہوئے ہیں یا کپڑا ایک دم سے پانی وغیرہ گرنے سے گیلا ہو گیا, یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لیکن اس میں تیسری شرط اور ہے جو سب سے زیادہ اہم شرط ہے. پہلی شرط یہ کہ جہاں سے جانور اڑے وہ نجاست گیری. نمبر دو, جہاں آ کے بیٹھے وہ جگہ بھی گیلی. نمبر تین, ہمیں یقین ہو 100% کہ اس جانور کی ٹانگوں یا پروں یا جسم پر نجاست کا کوئی حصہ لگ گیا ہے. پانی پیشاب پر بیٹھ کر آنا بیکار. یہ یقین ہو کہ پیشاب اس کے جسم پر لگ گیا تھا اور اس کے جسم کا وہی حصہ ہمارے کپڑے میں لگا. اس کی ٹانگوں میں لگا تھا پیشاب اور ٹانگ اس نے رکھی ہے ہمارے کپڑے پر. اس کے پر پہ لگا تھا پیشاب اور اس نے پر رکھا ہے ہمارے کپڑوں پر. اس کے سر پہ لگا تھا پیشاب اور اس کا سر ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہوا. تو یہ تیسرا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس جانور کے جسم پر نجاست لگی ہے اور اس کے جسم کا وہ حصہ ہمارے یا اس پاک چیز سے ٹکرایا. اگر یہ تین یقین ہو جائیں تو پھر یقیناً مکھی اور مچھر بھی چیزوں کو نجس کر دیتے ہیں. اور اگر ان تین میں سے دو یقین ہے اور کوئی ایک یقین نہیں ہے تو مکھی یا مچھر نجاست پر بیٹھنے کے باوجود کسی چیز کو نجس نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی کیونکہ مسائل کا وقت ختم ہو گیا اس لیے بات یہیں تک فروغ دی گئی. ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ ٹھوس اور جامد سے متعلقہ ہے. مجھے اسے بیان کر دینا چاہیے تھا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ آج بیان نہیں ہوا. انشاءاللہ وہ آئندہ آئے گا. اور میری جو 5 ستمبر کی گفتگو, اس کے اندر ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا تھا کہ یہ فتوے سے پڑھ کر میں بتا رہا ہوں. لیکن بعض لوگوں نے اس کے اندر غلط فہمی کی وجہ سے کچھ سوال کر دیا, اس کی وضاحت کرنا تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ بہت وقت لے لے گا جس کی آج گنجائش نہیں, تو اس غلط فہمی کو بھی انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر دور کر دیا جائے گا. ہماری مسائل کی گفتگو آج کے اختتام کو پہنچتی ہے, مگر پھر اس اعلان کے ساتھ کہ اب آنے والوں میں سے بھی وہی لوگ آئیں جو 40 منٹ کے مسائل سننے کی طاقت برداشت رکھتے ہیں, اور 20 منٹ کی تقریر ہوا کرے گی. یہ ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ تناسب اور بدل جائے, یعنی مسائل کا وقت اور بڑھتا چلا جائے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک سال بہت پانی کے مسئلے بیان ہوتے ہیں. مسائل بھی اتنے اہم کہ کسی کو نظر انداز کرنے کو دل نہیں چاہتا. وقت اتنا کم کہ تفصیل میں جتنا چلے جائیں ایک ایک مسئلہ ایک ایک گھنٹہ لے لیتا. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ درس تو آج کل کراچی کے گوشے گوشے میں ہو رہے ہیں, کئی مقامات پر مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے اور ہمارے علماء کرام بھی اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اب چاہیے کہ اس بھارتر کے اندر بھی درس شروع ہو جاتا ہے اسی ماہ ربیع الاول سے. تو اب باقی جو تقاریب کی حد تک ہے کہ مجالس کے اندر, درسوں کے اندر, رمضان کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. سب سے اہم مسائل ہیں. تو یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ آنے والوں کی تعداد میں بہت بڑی کمی ہو جائے گی, لیکن وہ کمی یا زیادتی تو ہمارا مقصد نہیں. چند لوگ جو مسائل کو صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتے ہیں ان کا خیال کرنا اس درس کا مقصد ہے. اس اعتبار سے اصل امتحان اس تناسب کی پابندی کی جائے گی کہ کم سے کم 2/3 وقت مسائل کو اور 1/3 وقت ایسے موضوعات کو دیا جائے جو کسی نہ کسی طریقے سے ان مسائل سے متعلق ہیں. اب اس وقت کو دیکھتے ہوئے, وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے, صرف چند باتیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جو درس کے ابتدا میں تلاوت کی گئی اور جس کو پیش کرنے کا مقصد ایک سرسری سی یا عام سی درس کی تقریر نہیں, بلکہ اس ایک چیز کا تذکر جو ہر سال ماہ ربیع الاول میں درس شروع ہونے کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور وہ تذکر جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اسی عنوان سے کہ قرآن کریم نے تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری قرار دی تمام دنیا کے مسلمانوں کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا, ایک درمیان کی قوم بنایا. اور یہ جو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی فضیلت، ایک اعزاز، ایک آنر دیا گیا ملت اسلامیہ کو، تو اس کی وجہ کیا؟ اور یہ اعزاز ملنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا؟ خود قرآن نے بتایا لے سکون، لام لام تعلیل ہے، لام لام علت ہے، یہ وجہ بتانے کے لیے ہم نے تمہیں امت وطن کیوں بنایا، ہم نے تمام امتوں پر تمہیں فضیلت کیوں دی؟ لے سکون شہداء علی النار، تاکہ تم لوگ گواہ بن جاؤ انسانوں پر. وجہ یہ بتائیے کہ گواہ بنانے کے لیے ہم نے تمہیں یہ فضیلت دی، اور گواہ بننے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا یہ تمہاری فضیلت، نہیں، ہم نے تمہیں گواہ بنایا اس لیے تمہیں سب سے بہتر امت قرار دیا. گواہ بننا فضیلت نہیں ہے، گواہ بننا کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ریسپانسبلٹی ہے، جس کو ادا کرنے کے بعد ہم سب سے بڑی امت بن جائیں گے. اب وہ کیا ذمہ داری؟ قرآن خود بیان کر رہا وہ یقون اور رسول اور علیکم شہیدہ، کہ بالکل اس طرح سے ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے گواہ بنایا، جس طرح سے رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنایا گیا. قرآن نے واضح کر دیا کہ اب قرآن کا مقصد کیا، رسول ہمارے اوپر گواہ بنے اور ہم تمام انسانوں پر گواہ بنے. اور جب ہم اس ذمہ داری کو پوری کریں گے، جس طرح رسول اپنی ذمہ داری کو پوری کریں، تو وہ افضل المرسلین قرار پائیں، تمام نبیوں کے سردار قرار پائیں. اسی طرح ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں تو تمام انسانوں کے سردار قرار پائیں. اب وہ ذمہ داری کیا ہے، اس کو بس رسول کی مثال سے سمجھ لیجیے. دو روایتیں، یعنی دو مقامات پر رسول نے یہ جملہ کہا، مگر خطبہ حجت الوداع میں زیادہ تاکید کے ساتھ. حجت الوداع کا موقع ہے، نو ذلحج کی تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، جبل رحمت کا پہاڑ ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے رسول اپنی اونٹنی قصبہ کے اوپر سوار ہیں، اور سارے مسلمان جن کی تعداد 120,000 سے 160,000 بتائی جاتی ہے میدان عرفات میں موجود ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے حج کے موقع پر فقط عرفات کا میدان، جو 9 ذی الحج کی تاریخ کا واجب فریضہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک وقت میں سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ جو آپ کے سامنے 20-25 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ایک وقت میں ایک جگہ پر ان کا جمع ہونا بہت مشکل ہے. فقط عرفات کا میدان واحد جگہ کہ حج کرنے والے کا وہاں پہ ہونا یقینی بات ہے. اللہ کے رسول وہ خطبہ دے رہے ہیں جو کائنات کی تاریخ کا افضل ترین خطبہ، حجت الوداع کا خطبہ، جس میں قیامت تک کے لیے لوگوں یہ بتایا جا رہا کہ اسلام کیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا. اور سارے خطبے کو بیان کرنے کے بعد آخر میں پیغمبر کے دو جملے، پہلا جملہ یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں خدا سے قریب کر دے اور میں نے نہ بتائی، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں خدا سے دور کر دے اور میں نے نہ بتائی. ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے، خدا کے قریب کرنے والی ہے. ہر وہ چیز تمہیں بتا دی جو جہنم میں لے جانے والی ہے اور خدا سے دور کرنے والی ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا میں نے یہ سارے احکام تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ بس یبلغ الشاهد الغائب، ایک ذمہ داری پیغمبر دے رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ سارے احکامات بتا دیے، آخر میں یہ کہا کہ ایک ذمہ داری میں تم کو دے رہا ہوں، اور ان دونوں کے درمیان ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا. سارا مجمع ایک زبان ہو کے کہتا ہے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ بے شک آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا ہے. پیغمبر نے ایک یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد دوسرا جملہ، بل یبلغ الشاهد الغائب، بس اب ہر آدمی کی ذمہ داری جو شاہد ہے، جو موجود ہے، وہ غائب تک اس مسئلے کو پہنچا دے، ان احکامات کو پہنچا دے. یہ دو جملے رسول کے ہیں، اور اب انہیں کی وضاحت آپ سن لیجیے تو آپ کو اپنی ذمہ داری پتہ چل جائے گی. یہ پیغمبر، قرآن نے کہا کہ رسول تم پر گواہ، اور میدان عرفات کے رسول نے پوچھا کہ کیا میں نے سارے احکامات تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے. یہ مطلب ہے گواہی کا، پیغمبر ہم پر گواہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا میں نے سارے احکام تم تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے. یعنی دوسرے الفاظ میں اپنے ذہن میں ایک منظر لے کے آئیے، قیامت کا میدان ہے، ساری مخلوقات کو قبروں سے نکال کے حاضر کیا گیا ہے، خدا کا دربار لگا ہے، عدالت الہی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، نظام کو لا کے رکھا گیا ہے اور ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بلایا جائے گا اور ان کے نام اعمال کو کھولنے کے بعد جب ان سے سوال ہوگا یہ عمل کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ غلطی کیوں کی، تو روایت یہ ہے کہ جس وقت یہ سوال و جواب کا مرحلہ آئے گا، اگر اس وقت کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہی نہ تھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے غلطی کی، کوئی یہ کہہ دے شیطان نے مجھے بہتا دیا، کوئی یہ کہہ دے کہ میں غافل ہو گیا، کوئی یہ کہہ دے کہ مثلا میں کیا خاموش رہے، ان تمام مواقع پر پروردگار کی جانب سے اس کو ایک سزا ملی، لیکن اگر کوئی پلٹ کے یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام میں یہ چیز بھی ہے، تو اب فوراً اس سے دوسرا سوال کیا جائے گا کہ جب تمہیں معلوم نہیں تھا تو تم نے اسلام کو سیکھا کیوں نہیں، تم نے دین کے احکامات کو یاد کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے احکامات کو سیکھا مگر اس نے یہ بات کسی نے بتا ہی نہیں، رسول کو بلایا جائے گا، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام میں یہ، جبکہ اس نے دین کو سیکھا اور پورا وقت لگایا اور پورے دین کو حاصل کیا، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ حکم امت تک نہیں پہنچایا؟ معاذ اللہ، پروردگار عالم کو اپنے رسول پہ کوئی شک نہیں ہے مگر مقام گواہی ہے، رسول کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ سیکھا، مثلاً میں مسجدوں میں گیا، میں مدرسوں میں گیا، میں نے توحید کو پڑھا، میں نے درسوں میں شرکت کی، میں نے کتابیں حاصل کی، میں علماء کے پاس بیٹھا، مگر دین میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، تو رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا، کیا یہ حکم تم نے اپنی امت تک نہیں پہنچایا؟ اب اگر یہ میں صرف ایک سپوز کر رہا ہوں، فرضی بات ہے، معاذ اللہ رسول یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بات تو میں نے ان کو بتائی ہی نہیں، یا یہ ثابت ہو جائے معاذ اللہ کہ رسول نے یہ بات نہیں بتائی ہے، تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کو ان کی شہرت سے پکڑیں گے، رسول کی گردن کو پکڑیں گے، یا قرآن کا جملہ ہے اس لیے میں نے بتا دیا، ورنہ توہین رسالت سے دوسرے میں بھی آ سکتا ہے، اب رسول سے سوال ہوگا، وہ آدمی تو چھوٹ گیا، اس آدمی سے فی الحال بات چیت بند ہو گئی، اس کا کیس بات ہے، لیکن پہلے رسول سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، اب تم ذمہ دار ہو، اور اگر رسول کہہ دیں کہ میں نے بتا دیا تو عزت اور احترام کے ساتھ رسول کو تو رخصت کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تم نے غلط بیانی کی ہے، اب تم ڈبل مجرم ہو گئے، یہ معاملہ کس کا ہو گیا؟ رسول کا ہمارے ساتھ، یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کے اس جملے کا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ بنائے جائیں گے، زیادہ کبھی تم نے کہہ دیا کہ میں نے کوشش کی مگر دین میں یہ بات مجھے نہیں ملی، تو اب رسول آگے گواہی دیں گے تم غلط کہہ رہے، تمہاری کوشش میں غلطی ہے، میں نے سارے احکام پہنچائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں رسول خود اقرار لے رہے ہیں کہ دیکھو گواہی دو، کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، کیا سارے احکام نہیں پہنچائے، یہ تو ہو گیا آیت کا ایک ٹکڑا، مگر کسی ٹکڑے کی مدد سے ہم دوسرے ٹکڑے کو سمجھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح رسول تم پر گواہ ہے، اس طرح ہم تمہیں تمام انسانوں پر گواہ بنائیں گے، تو اب اس کا مطلب بالکل واضح ہو گیا، میدان قیامت میں یہودی کو لایا گیا، عیسائی کو لایا گیا، ہندو کو لایا گیا، مشرک کو لایا گیا، کمیونسٹ کو لایا گیا، منافق کو لایا گیا، جاہل مومن کو لایا گیا، اور ان سب کو لانے کے بعد ایک ایک کر کے ان سے سوال و جواب ہوا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا، خدا کو کیوں نہیں مانا، عبادت کیوں نہیں کی، دین پر عمل کیوں نہیں کیا، اب اگر وہ لوگ اپنی غلطی کو مان لیں، یا اگر وہ لوگ خاموش ہو جائیں، یا اگر وہ لوگ کوئی اور جواب دیں، تو بہرحال ان کو سزا فوراً ملی، لیکن اگر کسی نے پرکھ کے یہ کہہ دیا پروردگارا ہم تو دلچسپی بھی لیتے تھے، ہم تو معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ قرآن بھی تیری کتاب ہے، شریعت بھی تو نے نازل کی ہے، خدا اور رسول کا تفکر بھی تو نے دیا ہے، ہم تک تو کسی نے یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں، بس جہاں یہ بات کہی انہوں نے مقدمے کو وہیں روک دیا گیا، اور فوراً کہا گیا کہ بلا کے لاؤ اس کے زمانے کے مسلمانوں کو جو اس کے سینئر میں تھے، جو اس کے زمانے میں تھے، مسلمانوں کو پکڑ کے لایا گیا، ہر مسلمان کو نہیں جس کی جتنی طاقت اور حیثیت ہے، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جنگلی نے یہ کہا تو شاید ہم کو نہ بلایا جائے، ان کو بلایا جائے جو افریقہ میں رہتے ہیں، یا ان کو بلایا جائے جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن افریقہ تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، اور کہا جائے کہ دیکھو یہ کہہ رہا کتنی دلچسپی رکھتا تھا اس مسئلے کو معلوم کرنے میں کہ آخر ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، اس کائنات کو کس نے بنایا، یہ دو فطری سوال ہر ایک کے دل میں ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں. کیا تم نے اس کو نہیں بتایا؟ جس طرح اگر ہم کہہ دیں کہ ہم کو نہیں پتا تو رسول کو بلایا جائے گا، لیکن اگر دوسرے کہہ دیں کہ ہم کو نہیں پتا، اب رسول کو نہیں بلایا گیا، اب ہم کو بلایا گیا، اس لیے کہ رسول ہمارے گواہ ہیں اور ہم ساری دنیا کے گواہ ہیں. بتائیے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. اور اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہم تو پہنچے تھے یہاں، تقریر کی تھی، کتاب پہنچائی تھی، پیسے پہنچائے تھے، اپنی حد تک کوشش کی تھی، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کان بند کر لیے، انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سب کو احترام سے رخصت کیا جائے گا اور سزا اس کو ملے گی. لیکن اگر یہ پتا چل گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلطی ہماری ہے، ہم اس کے دور میں تھے، طاقت ہی وسائل تھے، وہاں تک بات پہنچا سکتے تھے مگر بات نہیں پہنچائی، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی عبادات کرنے کے بعد مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، تو یاد رکھیے کہ غلطی اس نے کی ہے، گناہ اس نے کیا ہے، کوتاہی اس کی ہے، دین سے بے خبر وہ ہے، لیکن ہمیں بھی پکڑا گیا، ہمیں بھی سزا دی گئی. اس لیے میں سکون شہدا علی الناس، اے مسلمانوں تم ایک عام انسان نہیں ہو، تم تمام انسانوں کے گواہ ہو، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو تمہیں سزا بھی سخت ملے گی. اسی وجہ سے یہ حکم اسلامی رسول نے دیا، بل یبلغ الشاہد الغائب. آج میدان عرفات میں سارا دین میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم غائب کو ٹرانسفر کرو. غائب سے کیا مراد؟ جو وہاں موجود نہیں ہے، چاہے دنیا کے کسی اور مقام پر ہو یا چاہے اس زمانے ہی میں نہ ہو بلکہ بعد کے زمانے میں پیدا ہوا ہو، بہرحال منتقل کرنا، احکام دین کو پہنچانا یہ واجب ہے تاکہ وہ لوگ دوسری قوموں تک پہنچائیں. اب یہ ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنے دین پہ ہم نے عمل کیا، اس کے بعد جہاں جہاں تک ہماری طاقت و وسائل ہے. اس لیے کہ یہ بھی قرآن نے کہا، اللہ پر اللہ نفسن اللہ اتحا، تم پر اتنی ذمہ داری ڈالی گئی جتنی تم اٹھا سکتے ہو، جتنی تم میں طاقت ہے. اگر مثال دی کہ ایک آدمی چاند تک جا سکتا ہے اور وہاں پر کوئی قوم ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہاں جا کے تبلیغ کرے. ایک آدمی چاند تک نہیں جا سکتا مگر دنیا کے آخری سرے تک جا سکتا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا اس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، جسمانی طاقت صرف کرنا ہے، یہ اس پر واجب ہے. اور ایک آدمی کہیں نہیں جا سکتا مگر اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد کے آس پاس جا سکتا ہے، تو ان سب کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی. کس چیز کی ذمہ داری؟ کس چیز کی نہیں، لگتا علیہم بمفتر، تم ان کے نگران نہیں ہو، یہ ذمہ داری نہیں کہ انہوں نے دین پہ عمل کیوں نہیں کیا، بلکہ مذکر تمہاری ذمہ داری ہے ان تک پہنچا دو، تذکرہ کر دو، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. تو یہ ذمہ داری تو قرآن نے، اسلام نے، حجت الوداع کے خطبے کے بعد رسول نے عرفات کے میدان میں سارے مسلمانوں پر دی ہے. لیکن میں نے جو گزشتہ چند سالوں میں دنیا کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا، تو ایک بات اور میں نے محسوس کی ہے، وہ یہ کہ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے مومنوں کے اوپر موجودہ زمانے میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگرچہ ساری دنیا کے صاحبان ایمان کی ذمہ داری، مگر دنیا کے حالات ایسے لہج پر جا رہے ہیں، ایسے طریقے پہ جا رہے ہیں کہ اس وقت دین کے لیے اکثر لوگوں کی نگاہیں جب اٹھتی ہیں تو یا وہ انڈیا کو دیکھتے ہیں یا وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو ایک تو ویسی ہی ذمہ داری، مگر موجودہ زمانے میں یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی. ایک مثال دے کے بات ختم کروں کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور شہر میں 5 ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتے ہیں، تو اب باتوں پر برابر سے واجب ہے کہ اس کا علاج کرے، اور اگر کوئی علاج نہ کرے اس کی جان کو خطرہ ہے تو 5 گناہگار ہوں گے. لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ 5 میں سے صرف ایک علاج کر سکتا ہے، 4 علاج کر بھی نہیں سکتے ہیں، پھر اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو سارا گناہ اس ایک کو ملے گا، وہ 4 بن جائیں گے. تو تقریباً اس وقت یہ صورت حال ہے کہ ہر مومن پر، چاہے وہ دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہو، یہ ذمہ داری ہے احکام دین کو اور عقائد دین کو آگے بڑھانے کی. مگر کچھ صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے صاحبان ایمان وہ حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ گویا دنیا کے مسائل کو صرف یہ حل کر سکتے ہیں، اس لیے ذمہ داریاں سمٹ کر ان تک آ رہی ہیں. 5 ڈاکٹر کی ذمہ داری ایک پر آ جاتی ہے، بالکل تقریباً وہ کیفیت ہو رہی ہے. اب تو ہماری یہ ذمہ داری اور زیادہ، مگر وہ کیا حالات ہیں جن سے میں نے یہ نتیجہ نکالا، اور پھر ہم اپنی اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں؟ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ میں نے کہہ تو دیا، لیکن آپ کے ذہن میں پہلا سوال ایران کا آئے گا. ایران ہے علماء، پروڈیوس کرنے والا ملک عراق ہے مجتہدین کا مرکز. میں نے انڈیا پاکستان کا نام کیوں لیا؟ تو یہ کیونکہ وقت نہ صرف یہ کہ پورا ہو گیا بلکہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو تاخیر سے در شروع ہوا تھا وہ وقت بھی میں لے چکا ہوں. اس لیے ان دو سوالوں کا جواب آئندہ, اور ان دو سوالوں کے جواب سے شاید آپ کو اس درس کی اہمیت کا اور اس قسم کے دوسرے درسوں کو پھیلانے کا خیال پیدا ہو کہ ہماری اور آپ کی آئندہ جمعے کی گفتگو بانوان ہو. آج کی ہماری گفتگو ختم ہوئی ہے, اور میں یہ دیکھتے ہوئے کہ خاصا وقت لیا جا چکا, سوال و جواب کے اس اہم وقفے کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع کروں گا, جو اس درس کا ہمیشہ سے ایک خصوصی امتیاز رہا. لیکن پھر بھی ان کے سوال و جواب ہیں وہ حضرات بڑی بار کے سوال و جواب کر سکتے ہیں. باقی صاحبان ایمان سے انشاءاللہ آئندہ جو میں ملاقات ہوگی, اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد.
Thank you.